امام کو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں میں قرآن کی کوئی دوسری سورت یا سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرنا چاہیے۔ تمام نمازوں میں امام کو دوسری رکعت کی نسبت پہلی رکعت لمبی پڑھانی چاہیے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية احيانا وكان يقرا في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الاولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ کے علاوہ دو سورتیں اور پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور دوسری رکعت کو چھوٹا کرتے، اور کبھی کبھی کوئی آیت بلند آواز سے پڑھتے جو سنائی جاتی، اور عصر کی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں بھی پہلے سورت فاتحہ پڑھتے، اس کے علاوہ دو سورتیں یعنی ایک رکعت میں ایک ملا کر پڑھتے، اور پہلی رکعت دوسری کی نسبت لمبی کرتے، صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری مختصر۔ مقتدی کو امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر پڑھنی چاہیے، جبکہ باقی دو رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھتے، جبکہ باقی دو رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ منفرد کو سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانی چاہیے۔ جہری نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرأت کی ترتیب واجب نہیں، یعنی پہلی رکعت میں اگر آپ نے قرآن پاک کی کوئی ایسی سورت پڑھی جو ترتیب کے اعتبار سے بعد میں تھی، مثلا سورت ناس پڑھ لی، تو اگلی رکعت میں آپ کوئی اور سورت قرآن کی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ترتیب چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک سورت پوری سورت ہے اور ہر ایک کو تو پوری سورت آتا، پورا قرآن پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے نیو مسلمز ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ ہوگا سورت ناس پہلے آتی ہے کہ فلق پہلے آتی ہے یا قل ھو اللہ پہلے آتی ہے یا باقی چیزیں، تو لہٰذا ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ہی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد دو سورتیں ملا کر پڑھنا جائز ہے، یعنی آپ نے سورت فاتحہ پڑھی، آپ سورت قل ھو اللہ پڑھ لی، پھر آپ اس کے بعد سورت ناس پڑھ لیں، آپ سورت تبت یدا پڑھ لیں، سورت نصر پڑھ لیں، بڑی پڑھ لیں، چھوٹی پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ کان رجل من الانصاری یؤمهم فی مسجد قباء فکان کلما افتتح سورة یقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قبا میں انصار کی امامت کراتا تھا، وہ تمام جہری نمازوں کی ہر رکعت میں پہلے سورۃ اخلاص پڑھتا، پھر کوئی دوسری سورۃ پڑھتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار نے آپ کو یہ صورت حال بتائی. اللہ کے نبی نے امام سے دریافت فرمایا، تم لوگوں کے کہنے پر عمل کیوں نہیں کرتے اور سورۃ اخلاص کو ہر رکعت میں قرأت سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ انصاری امام نے جواب دیا، میں سورۃ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، سورۃ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. یعنی کوئی بھی سورۃ پڑھتے تھے لیکن ساتھ ساتھ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی نے اس پہ ان کو خوشخبری دی جنت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ہی سورۃ اگر پڑھے تو غصہ کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس سورۃ سے کتنا پیار ہے. کرہ الاحنف رحمہ اللہ بالکحف فی الاولى وفی الثانیۃ بیوسف او یونس وذکر انہ صلی ما عمر الصبح بهما. حضرت احنف نے نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ کہف اور دوسری رکعت میں سورۃ یوسف یا سورۃ یونس پڑھی اور بتایا کہ میں نے صبح کی نماز حضرت عمر کے ساتھ انہی دو سورتوں کے ساتھ پڑھی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی کہ سورۃ کہف جو ہے وہ بعد میں آتی ہے قرآن پاک میں، اور سورۃ یوسف یا یونس دونوں ہی صورتیں پہلے آتی ہیں، لیکن انہوں نے ترتیب بدل دی اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے عمر کو بھی ایسے ہی پڑھا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ہم نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں ایک رکعت میں پوری سورۃ کہف پڑھی ہو؟ ہمیں تو پورے جمعے کے دن میں وہ پڑھنی مشکل لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں سن نہ لیں، وہ پڑھنی لازمی ہے. اچھا تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں، ایک جمعے کو شروع کریں تو اگلے جمعے تک پڑھیں، لیکن انہوں نے صرف اور فجر کی نماز میں جو ہمارے یہاں سب سے مختصر قرأت ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو پتا کہ مسنون عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے لمبی قرأت جو تھی وہ فجر میں کرتے تھے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ جن مسجدوں میں سورۃ فجر کی نماز ہوتی لیٹ ہے تو وہ لمبی قرأت کریں گے تو سورج نکل آئے گا. یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، اس لیے جتنی فجر کی نماز جلدی ہوگی اتنی قرأت لمبی ہوگی، اتنا خشوع اور خضوع زیادہ ہوگا. امام یا منفرد پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورۃ تلاوت کر سکتا ہے. عن معاذ بن عبداللہ الجہنی رضی اللہ عنہ قال ان رجلا من الجہینۃ اخبره انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت फिर रकअतैनी
किल्तैहिमा
फला अदरी अनसिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम करा ज़ालिका अमदन। हज़रत माज़ बिन अब्दुल्ला जोहनी कहते हैं, हज़रत माज़ बिन अब्दुल्ला जोहनी कहते हैं कि जुहैना ख़ानदान के एक आदमी ने मुझे बताया कि इसने रसूलुल्लाह को नमाज़ फ़जर की दोनों रकतों में सूरह ज़िलज़ाल तिलावत फरमाते सुना। रावी कहता है कि मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह ने ऐसा गलती से यानी सहवन किया या जानबूझकर यानी अमदन किया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। तो इससे क्या पता चलता है, दोनों रकतों में एक ही सेम सूरत भी पढ़ी जाती है, जैसे माशाल्लाह हमारी अक्सरियत कुल हुवल्ला ही पढ़ती है। एक कुल हुवल्ला उन्होंने पढ़ी थी जिनका नाम माज़ बिन माज़ था, उन नाम मैंने कहीं पढ़ा था ये पिछली हदीस में, जिनका आया ना कि कुबा की मस्जिद में थे, तो गालिबन इनका नाम माज़ बिन माज़ था। यानी एक वो पढ़ते थे क्योंकि उनको मोहब्बत बड़ी थी, और एक हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें आदत है इसकी। आप ये सुन के खुश ना हों कि देखा हम भी तो हर सूरत में ये पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मोहब्बत कितनी है। तब देखिए कि इस पूरे टॉपिक का ख़ुलासा क्या है कि सूरत फातिहा के बाद की जो हिस्सा है उसमें आप एक ही सूरत बार बार पढ़ सकते हैं। तरतीब का कुछ भी हो सकती है, पिछली सूरतें पहले, बाद वाली सूरतें पीछे भी पढ़ सकते हैं, पूरी सूरत भी पढ़ सकते हैं और सूरत का हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। फिर एक ही आयत बहुत लंबी है तो वो भी पढ़ सकते हैं, मसलन आयतुल कुर्सी अगर कोई पढ़ता है तो वो एक आयत है, कोई हर्ज नहीं। आयते दैन पढ़ लें तो वो वैसे ही एक रुकू की हो जाएगी। हाँ, तो इसमें कोई तशद्दुद नहीं बरतना चाहिए। बाकी इसमें यह है कि अगर इमाम पढ़ रहा है तो मुक्तदी जो हैं वो पीछे खामोशी से सुनेंगे, वो इस हिस्से में नहीं पढ़ेंगे। और ये भी चीज़ इसमें हमने देख ली कि पहली रकत की किरत लंबी होनी चाहिए अमूमन, दूसरी बाद में। ये जो हमने सहाबी का अमल देखा कि पहली में सूरह कहफ़ पढ़ी, दूसरे में सूरत यूसुफ़ पढ़ी या सूरह यूनुस, तो उसकी भी ये वजह दिखती है कि सूरत कहफ़ लंबी है, तो उन्होंने उसको पहली रकत में ले लिया और दूसरी में उन्होंने दूसरी रकत ले ली है। और इसके अलावा ये है कि कोई और इसमें अगर छोटी सी बात है तो मेरा ख्याल है कि बात बिल्कुल वाज है, कोई हुई तो फिर एंड पे क्वेश्चंस में आप पूछ सकते हैं। अब अगली बात है कि अगर किसी आदमी को कुरान पाक बिल्कुल याद ना हो तो इसे किरत की जगह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। عن ابي اوفا رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القران فعلمني شيئا يجزئني من القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر। ولا حول ولا قوة إلا بالله। हज़रत अबू औफा से रिवायत है कि एक आदमी नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मैं नमाज में कुरान मजीद में से कुछ भी पढ़ने की ताकत नहीं रखता, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिए जो कुरान मजीद की जगह काफ़ी हो। आपने फरमाया किरत की जगह सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। इसे निसाई ने रिवायत किया। अब ये किसके लिए बात होगी भला, हम सब के लिए? कुछ भी ना याद हो हमें, नहीं, कोई कन्वर्ट है, इस्लाम की तरफ नया आ गया, कोई बच्चा है, दीवाना है, याद नहीं होता, कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया, यानी एक्सेप्शनल सूरत में भी ये पढ़ा जा सकता है। आप किसी को, कोई इस्लाम की तरफ आता है तब एकदम उसको सूरतें तो नहीं याद कराएंगे, और सुभान अल्लाह कहना तो आसान लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी आसान लगता है। तो जब किसी को तदरीजन आप दीन सिखा रहे हैं तो उस वक़्त वो अगर शुरू में पूरा ना भी पढ़े तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन अब हम सब इसको अपना मामूल बना लें कि हमें तो कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं। हमसे मुराद जहाँ ख़ास तौर पर देखिए कि वो बच्चे जो अरबी को पढ़े ही नहीं हुए, جو قرآن نہیں پڑھتے میری تو حیرت گم ہو رہی ہے یہ دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے کہ ینگ بچے بچیاں بھی قرآن ہی نہیں پڑھے ہوئے ان کو لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہے کہاں حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کو اچھے کپڑے دیں اور اچھے کھانے کھلائیں اور ان کو سیریں کروائیں اگر انہوں نے ابھی تک نماز اور قرآن کو ہی ٹھیک طرح سے نہیں لیا تو بہرحال اس میں بھی ہماری ہی غفلت ہے کوئی ایسی کنڈیشن ہو تو یہ اجازت ہے اور ادروائز عام طور پہ کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی وقتی طور پہ ایسا کر رہا ہے تاکہ سیکھ رہا ہے تو کچھ سیکھ لے جو ہی پھر اس کو کوئی اور چیز یاد ہو جائے گی تو پھر وہ اس پہ عمل کرے گا۔ قرأت کرتے ہوئے مختلف سوالوں میں سوالیہ آیات کا جواب دینا مسنون ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلی قال سبحان ربی الاعلی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم جب نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اپنے بلند مرتبہ رب کی پاکی کو بیان کرو پڑھتے تو جواب میں سبحان ربی الاعلی میرا رب بلند مرتبہ پاک ہے یہ فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ امام کہے گا، مقتدی نہیں کہیں گے، اور امام کا کہنا مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوگا۔ بعض مسجدوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی امام صاحب نے سورۃ اعلیٰ شروع کی سبح اسم ربک الاعلی پوری مسجد گونج جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، حالانکہ امام کی بات جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر اس کا میں نے دیکھا ایک مسجد میں امام صاحب نے ایک بڑا اچھا حل نکالا کہ پہلے تو عموماً لوگ رکتے ہیں نا اس پہ سبح اسم ربک الاعلی پھر الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا رکتے ہیں نا، تو وہ ان کو چونکہ پتہ تھا کہ پیچھے مقتدیوں میں سے پھر بھی کوئی نہ کوئی جواب دیتا ہے تو پھر وہ ایک ہی اسٹریچ میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، دو تین آیتوں کے بعد رکتے تھے کہ تاکہ پیچھے جو جواب کوئی نہ دے۔ تو پیچھے جواب نہیں دینا چاہیے، اور اگر امام پڑھتا ہے تو امام خود ہی اس کو کرے گا اور وہ دے گا، لیکن یہ فرض بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی امام ایسا نہیں کرتا تو بھی اس میں انشاءاللہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ عنہ قال کان رجل یصلی فوق بیتہ وکان اذا قرأ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ قال سبحانک بلا سألو فسألوه بلا فسألوه عن ذلک فقال سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ بن ابو عائشہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے اس آیت کی قرأت کی کہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے گا، تو جواب میں خود ہی کہا سبحانک بلا، یعنی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کریں گے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے تو مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اس سے اس جواب کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے ایسے ہی سنا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب یہ جواب کب دیے جائیں گے اور کون دے گا جس کو سمجھ آ رہی ہوگی نا، باقی لوگ تو گزر جائیں گے اوپر سے اسی طرح سے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بہرحال آیتوں کے جواب اگر امام دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ قرأت کے دوران سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو تلاوت کرنے اور سننے والوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ القرآن فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت پر آتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب اس سجدے میں پڑھا کیا جائے گا اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعا یہ ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی قدرت اور طاقت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں. اسے ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ سجدہ تلاوت کی دعا کتنی خوبصورت ہے. آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. دوسری لائن کا جو شروع ہے، سجدہ وجہیہ سے لے کر آخر میں قوتہ تک. اسی طرح ایک اور دعا بھی آتی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ ہے، اور یہ دونوں دعائیں آپ کو حسن المسلم سے بھی مل سکتی ہیں. اور اتنی خوبصورت فیلنگز آتی ہیں نا ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے. تو نماز میں جب قرأت کوئی ایسی آیت آ جائے جس میں سجدہ ہو، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ امام جو ہیں وہ سجدے میں جائیں گے، سب ان کے ساتھ جائیں گے. اب ہوتا کیا کہ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتہ چلتا کہ آیت سجدہ ہے. خاص طور پہ رمضان کی تراویوں میں یہ مسئلہ اٹھتا ہے. مردوں میں تو چلے پتہ چل گیا امام صاحب سجدے میں گئے، وہ بھی چلے گئے. عورتیں جو ہی اللہ اکبر کی بات سنتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ رکوع میں جانا ہے، وہ رکوع میں جاتی ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے پھر قرأت شروع کر دی، پتہ چلا وہ رکوع نہیں، وہ سجدہ تلاوت تھا. تو اس کے لیے جو اکثر امام جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں اس پہ عمل، کہ جب بھی ایسی رکعت آپ پڑھنے لگیں جس کے اندر کوئی آیت آئے جو سجدے کی، تو پہلے سے بتا دیں امام جو ہیں وہ مائک پہ بتا دیں کہ پہلی رکعت میں سجدہ آئے گا یا دوسری میں آئے گا، تو پھر مقتدی بھی کانشیس رہتے ہیں. اور سب کو کرنا چاہیے. ہاں، یہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورت نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو نماز میں پڑھیں یا غیر نماز کے صرف قرآن پڑھیں، دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت جب آ جائے تو وہ فرض نہیں ہے، گو کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر اجر بہت سا ہے. تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ ہماری نماز کا پہلا حصہ پورا ہوا، جہاں قیام کے مسائل ہیں. اور آپ دیکھیں کہ صرف قیام کے اندر ہی ہمیں کتنی نئی باتیں معلوم ہوئیں، کتنی ہماری اصلاح ہوئی ہوگی. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب علم کے ساتھ بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو تھوڑا عمل بھی اس کو کفایت کرتا ہے. اس کی بجائے غیر مسنون طریقوں سے سو سو نفل بھی آپ پڑھتے رہیں، ساری ساری رات بھی جاگتے رہیں، تو وہ چیز فائدہ نہیں دیتی. کوئی سوال اگر یہاں تک کی باتوں میں ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. دیکھیے، آپ کا سوال سری اور جہری نماز کے بارے میں ہے کہ کیا عورت پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. پہلی بات سمجھ لیں کہ سری اور جہری نماز کا تعلق جماعت کی نماز کے ساتھ ہے. جو بندہ اکیلا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ ہر صورت میں چپکے چپکے ہی پڑھے گا. ہاں، اتنی آواز ہو سکتی ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، یا توجہ نہ بٹے، یا آپ ادھر ادھر نہ بھٹکے، ٹھیک ہے. لیکن جماعت کے ساتھ اگر مرد پڑھ رہا ہے تو بھی، عورت پڑھا رہی ہے تو بھی، دونوں صورتوں میں اس کا جو ہے تعلق اسی سے ہے. باقی رہ گئی کہ کیا سنتوں میں اونچی آواز سے کوئی پڑھ سکتا ہے، تو سنتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. تراوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں قرآن اونچی آواز سے پڑھا جا سکتا ہے. جن کا سوال ہے کہ کیا ایک ہی نماز میں دو اس دعا استفتاح پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی اللہم باعت بھی پڑھ لیں اور سبحانک اللہ بھی پڑھ لیں، اس پہ میں نے ناصر الدین البانی کے کا ایک سنا تھا، یا ایک مطلب ایک دو عالم ہے جن کا ریفرنس آپ کو دینا ضروری بھی نہیں ہے بے شک، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ بہتر کیا ہے کہ ایک میں ایک ہی پڑھیں. جیسے آپ کی پہلی نماز ہے، پہلی رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرض شروع کی ہے تو اس میں آپ نے اللہم باعت بینی پڑھ لی، لیکن اسی نماز کی جب سنتیں شروع کریں تو اس میں سبحانک اللہ پڑھ لیں، پھر اسی کے اندر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ اور کچھ اور بھی آتی ہیں. تو میں نے جو بات کسی ایک بہت بڑے اوتھینٹک عالم سے سنی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک ہی کو پڑھے اور دوسری رکعت میں دوسری پڑھے، باقی واللہ اعلم. جی آپ پلیز. سوال ہے کہ آیتوں کے جواب کی جو بات یہاں ہوئی کہ سب بھی حسمہ کے بدل جواب میں سبحان ربی یا لالا تھا یا کوئی اور، تو کیا عورت اگر جماعت کروا رہی ہے اور وہ بیچ میں اس آیت کو پڑھ کے جواب دیتی ہے تو دے سکتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے. عام طور پہ گھر میں کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اپنے طور پہ اس کے جواب میں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ نہیں ہے. اور اس کے لیے اب دیکھیے کہ قرآن پاک کے ساتھ کتنا قریبی تعلق لازمی ہے نا، فہم ہوگا، سمجھ آئے گی تو پھر ہی ہم جواب دیں گے، تو جواب دے سکتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کیوں ہوتا ہے، کیوں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی ایسی کوئی آیت ہوتی ہے اس میں عموماً سجدے ہی کی بات ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک نے سجدہ کیا تو ہم اس کائنات کے ساتھ اپنی مماثلت پیدا کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا تو ہمیں بھی اسی جگہ کرنا ہے. اور تیسری بات ہوتی ہے کہ عموماً ایسی آیات میں مشرکین کے باطل عقائد کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو مختلف کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ کوئی سورت پڑھتے ہیں تو پوری نہ پڑھیں، شروع کا حصہ پڑھ لیں یا آخر کا پڑھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ لیں، کوئی اس میں منع نہیں ہے. آپ کو شروع کی 10 آیتیں آتی ہیں سورہ ملک کی وہ پڑھ لیں، آپ کو سورہ کہف کی آخری 10 آتی ہیں وہ پڑھ لیں، کہیں سے کوئی بھی آتی ہے، شرط ہے کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ درست پڑھ رہے ہوں. جی ان کا سوال جو ہے یہ نیت کے بارے میں ہے کہ نماز جب زبان، نیت چونکہ زبان سے نہیں اگر بولنی تو پھر دل کو کیا پتا ہو؟ تو دل کو آپ کو بالکل پتا ہو. مثال ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ اب نماز پڑھنے لگے. دوسری چیز، آپ کے دل کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں. تیسری چیز یہ پتا ہونی چاہیے کہ آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں کہ فرض پڑھ رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ رخصت موجود ہے نا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں تو 4 فرض 4 سنت جو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے اس وقت کم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف اس وقت 4 ہی فرض پڑھ سکتے ہیں، سنتیں آپ بعد میں پڑھیں گے، تو جب آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کے جو میں نے نیت باندھی ہے یہ 4 فرضوں کی باندھی ہے یا سنتوں کی ہے. اور یہ نہ ہو کہ آدھی نماز پڑھ کے بھی اندر ہم نیت بدلتے رہے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. فرض ہیں تو فرض ہوں، سنت ہے تو سنت ہے. اگر آپ کی خدا نہ خواستہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی، اب عصر کے وقت پہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے 4 فرض جو آپ نے پڑھے ہیں یہ ظہر کے پڑھے ہیں اور دوسرے 4 جو وہ عصر کے پڑھے ہیں. یعنی خود دل کو ضرور یہ بات پتہ ہونی چاہیے. یعنی ان کا سوال ہے کہ اگر کسی نے 4 فرض کی نیت کی ہوئی تھی لیکن 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دی، تب وہ کیا کرے؟ وہ کھڑا ہو جائے گا اور دوبارہ 2 رکعت پڑھے گا، شروع سے پڑھے گا 2 رکعت، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کے آخر تک. اور اس مسئلے کا تعلق سجدہ صحف کے باب میں سے، وہاں یہ باب آئے گا تو شاید آپ کو زیادہ واضح ہو. تیسری رکعت میں کیا سورت کے اس فاتحہ کے بعد تلاوت کریں گے کہ نہیں؟ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے.